الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلس سے ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس کو آپ کے لیے میرے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا بھلائی کا ذریعہ بنا ہو. ابھی آپ سن رہے تھے اولیاء اللہ کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا تذکرہ یہ رحمت کو لانے والا ہے، اور ان کے واقعات کو سننا یہ ہمارے ایمان میں مضبوطی اور ترقی کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کی صحبت یعنی ان کے ساتھ رہنا، اس کا ہمیں حکم دیا ہے. اور اولیاء کرام کی مجلس، ان کے واقعات، یہ بھی ان کے ساتھ سنگات، ان کی کمپنی، اس کی صحبت کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے ملک میں یعنی غیر منقسم بھارت میں جن نیک اللہ کے بندوں کا فیض بہت عام ہوا، اور ان کے فیوض کی برکت سے اس وقت ایمان کی، اسلام کی بہار ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے قریب کے زمانے کے اولیاء، ان کا مبارک سلسلہ گزشتہ مجلس سے شروع کیا تھا، اس میں ہمارے قریب کے سلسلے کے بڑے بزرگ قطب عالم حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ، ان کا تذکرہ ہم نے گزشتہ مجلس میں بڑی مقدار میں سنا، سمجھو وہ پہلا حصہ تھا. آج کی مجلس کے اندر ان کی زندگی کے دوسری بعض باتیں اور ان کی زندگی کے آخری وقت وغیرہ کو ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے جن کا روحانی فیض اس وقت ہمیں روئے زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے، دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ لکھی گئی، اتہاس لکھا گیا جس کا نام تاریخ دارالعلوم دیوبند، اس کا مقدمہ، اس کی پرستاونا حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرتجہ نے لکھی ہے. اس مقدمے میں، پرستاونا میں، حضرت نے ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ قطب عالم حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایک ہانڈی پکائی ہے، یعنی ایک برتن میں، تپیلی میں، ایک روحانی ہانڈی میں ہم نے روحانیت اور نورانیت کو پکایا ہے. حضرت میاں جی جو یہ بات فرماتے تھے کہ ہم نے ایک ہانڈی پکائی ہے، ایک روحانی تپیلی پکائی ہے، تو کہا کہ اس کی برکت دارالعلوم دیوبند کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے. اسی دارالعلوم دیوبند کی برکت سے ہمارے ملکوں میں اور ہمارے ملکوں کے لوگ دنیا میں جہاں گئے، وہاں بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے مدرسے، قرآن کے مکاتب قائم ہوئے ہیں. پوری دنیا کے اندر دیکھو، امریکہ سے لے کر کے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فیجی تک، اور افریقہ سے لے کر کے ناروے تک، پوری دنیا کے اندر جہاں ہمارے ان تین ملکوں کے لوگ گئے، یعنی اکھنڈ بھارت، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ گئے، انہوں نے وہاں جا کر کے بڑے بڑے دارالعلوم، مدرسے، جامعات اور مکتب قائم کیے. انہی تین ملکوں کے لوگوں کی برکت سے دنیا کے کونے کونے میں موجودہ دعوت و تبلیغ کی محنت پہنچی. ہمارے انہی تین ملکوں کے لوگوں کی برکت سے دنیا کے کونے کونوں میں ہمارے سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، ان خانقاہوں کا فیض پہنچا. اور ان سب کے پیچھے اگر کوئی فاؤنڈر ہے، کوئی بانی ہے اس کا، تو حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے. ہمارے ان بزرگوں نے جہاں اللہ کے ذکر کا ماحول، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور سنت کی اتباع کو عام کیا. وہی ان بزرگوں نے دوسری لائن سے بھی بڑی محنت کی. گزشتہ مجلس میں میں نے بتایا تھا اتنا اونچا روحانی مقام ہونے کے باوجود لوہاری جیسے ایک گاؤں میں 30 سال سے زیادہ رہ کر کے بچوں کو قرآن کا ناظرہ پڑھایا, بچوں کو الف با پڑھائی, اتنے اونچے بزرگ ہونے کے باوجود. اور ایک عجیب بات کہ اس زمانے میں ہمارا ملک غلام ہو رہا تھا, انگریزوں کی غلامی شروع ہو گئی تھی, تو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جو جہاد کیا گیا اس جہاد کے لیے ہمارے ملک میں حضرت شاہ اسماعیل شہید, حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمہم اللہ, ان حضرات نے بڑی اونچی قربانی دی. تو پورے ملک میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے سفر کیے, لوگوں کو جہاد کے اوپر بیعت لیتے تھے ملک کی آزادی کے لیے. تو حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب کے پیر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے حضرت میاں جی کو باقاعدہ بلوایا کہ سہارنپور آ جاؤ, اور آ کر کے حضرت سید احمد شہید کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرو. تو حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ اپنی گھوڑی کو پانی پلا رہے تھے, پیر صاحب کا حکم آیا, وجد میں آ گئے اور آپ کی گھوڑی کے اوپر بھی وجد کی کیفیت طاری ہوئی. سہارنپور گئے اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھ پر شاہ عبد الرحیم شاہ ولایتی نے باقاعدہ بیعت کرایا, اور حضرت شاہ احمد شہید کے ساتھ حضرت میاں جی نے سفر بھی کیا. پھر ان کو واپس بھیج دیا کہ آپ جنجانہ جائیے اور وہاں جا کر کے جو آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ کا ذکر زندہ کرنا, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت, اللہ کا عشق زندہ کرنا, یہ کام وہاں جا کر کے کرو. اس کے لیے بیعت ہونے کے بعد واپس بھیجا. یہ ہمارے اکابر, ایک طرف اللہ کا ذکر, اللہ سے تعلق, سنت کی اتباع, اور دوسری طرف اس زمانے کے جو حالات تھے, ہمارا ملک غلام ہوا تھا تو اس کی آزادی کے لیے جہاد پر بھی انہوں نے بیعت کی, اور یہ بڑا فریضہ بھی انہوں نے انجام دیا. حضرت کے کچھ نصیحت بھرے کچھ واقعات میں آپ کو سناتا ہوں. لوہاری ایک گاؤں ہے, وہاں آپ بچوں کو پڑھاتے تھے, وہاں زیادہ تر پٹھان لوگ رہتے تھے. ایک خان صاحب پٹھان آرمی میں تھے, فوج میں تھے, اور ان دنوں کوئی بھری بھاری لڑائی چل رہی تھی. ان کے ابا, وہ جو فوجی تھے آرمی مین, ان کے ابا حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب کے پاس آئے. آ کر کے کہا کہ حضرت میرا بیٹا آج کل لڑائی پر گیا ہوا ہے, آرمی کو فوج کو لڑائی کے لیے بھیجتے ہیں, حضرت میرا بیٹا لڑائی کے لیے گیا ہوا ہے, آپ دعا فرما دیجئے کہ خیریت سے گھر پر واپس آوے. یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنی زندگی کے بڑے چھوٹے کاموں کے لیے اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے, ان کی دعا لے کر کام کرنا چاہیے, تو ہمارے کاموں کے اندر اللہ کی طرف سے خیر برکت شامل ہو جاتی ہے. حدیث میں بھی موجود ہے, صحابہ جب سفر میں جانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, دعا کرواتے, نصیحت لیتے اور اس کے بعد سفر میں جاتے تھے. ہمیں بھی یہ معمول بنانا چاہیے, سفر میں جانا ہو, کہیں باہر جانا ہو, کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ, دعا کی درخواست کرو, ان کے پاس نصیحت لو اور پھر سفر میں جاؤ, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اللہ کا فضل و کرم ان نیک بندوں کی دعا کی برکت سے ہمارے سفر میں شامل ہو جائے اور ہمارے سفر میں دینی دنیاوی آخرت کے بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے اور اپنے دوسرے کاموں کے لیے بھی اللہ والوں سے دعائیں کروانی چاہیے اور خود بھی دعا کرنا چاہیے. تو وہ خان صاحب پٹھان, ان کا بیٹا آرمی میں تھا, بڑی زوردار لڑائی پر تھا. خان صاحب نے آ کر کے حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب سے کہا, حضرت آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے, وہ لڑائی میں گیا ہے, میرا بیٹا زندہ آ جاوے. اللہ کی قدرت, کچھ دن گزرنے کے بعد وہ لڑکا زندہ سلامت لڑائی سے گھر آیا. گھر آنے کے بعد اس لڑکے نے عجیب کارگزاری سنائی. حضرت تو اس وقت اپنے وطن میں تھے اور وہ لڑکا بہت دور کہیں لڑائی میں گیا ہوا تھا, میدان میں, جنگ میں. اس لڑکے نے آ کر کے کارگزاری یہ سنائی کہ لڑائی چل رہی تھی, دشمنوں کے اوپر ہم گولی چلا رہے تھے, دشمن ہمارے اوپر گولی چلا رہے تھے. ایک گولی زور سے میرے قریب آئی اور لگتا یہ تھا کہ یہ گولی مجھے لگ جاتی اور میں وہیں پر کام آ جاتا, شہید ہو جاتا, مر جاتا. تو جس وقت وہ گولی میرے پاس آنے والی تھی, میں نے دیکھا کہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب میرے قریب کھڑے تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے ایک طرف کھینچ لیا. اگر حضرت وہاں ایک طرف مجھے کھینچ نہ لیتے تو وہ گولی مجھے لگ جاتی اور میں مر جاتا. اب پھر اس نے وہ دن بتلایا, کون سے دن, کون سی تاریخ, کتنے بجے وہ گولی تیرے قریب آئی تھی اور حضرت تجھے وہاں نظر آئے تھے اور تجھے کھینچ لیا تھا. یہ وہی دن تھا, وہی تاریخ تھی, وہی ٹائم تھا جب اس کے ابا جان حضرت میاں جی کے پاس اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے گئے ہوئے تھے. سیم وہ وقت تھا. اللہ والوں کی دعا کتنا اثر کرتی ہے آپ اندازہ لگاؤ. اور یہ ایک روحانی تصرف ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو اس طرح عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے بڑے ہر طرح کے کاموں کے اندر اپنے لیے اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروانی چاہیے. مدینہ پاک کے بارے میں کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ صحابہ کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ لے کر کے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے, حضور کی گود میں رکھتے تھے اور حضور سے دعا کرواتے تھے. موقع ہوا تو حضور سے کھجور چبوا کے بھی بچوں کو کھلاتے تھے. بچے بچے ہوتے ہیں, بہت سے ماں باپ جب اپنے بچوں کو حضور کے پاس لاتے تھے تو وہ بچے حضور کے بدن اور کپڑوں پر پیشاب بھی کر دیتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے. کہ کیوں تم اپنے بچوں کو میرے پاس لاتے ہو، حالانکہ وہ نبیوں کے سردار ہیں، حضور سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ اپنے بچوں کو بہت اہتمام سے لاتے تھے اور حضور سے دعا کرواتے تھے. وہاں پر اس حدیث میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اللہ کے نیک بندوں کے پاس لے جاوے، بچپن میں ان کے پاس لے جا کر کے دعائیں ان کے پاس کرواوے. ان اللہ کے نیک بندوں کی گود میں ہمارے بچے جائیں گے، ان کی دعائیں ملے گی تو ہمارے بچوں کا بھوشیہ بن جائے گا، وہ دیندار بن جائیں گے، مضبوط ایمان والے بن جائیں گے، اور ان کی زندگی میں اللہ کا ذکر آ جائے گا. اس لیے یہ کام بہت ضروری، لوگ آج کل اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے. جو بھی اللہ کا نیک بندہ آپ کو میسر ہو، اپنے بچوں کو ان کے پاس دعا کے لیے لے جاؤ، ان کی گود میں رکھو، بچوں کے لیے دعائیں کرواؤ، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اور دیندار بنائیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے. ایک صاحب اپنا ایک عجیب واقعہ فرماتے ہیں، قاضی محمد صاحب کی رعایا میں ایک حافظ صاحب تھے، خود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. ایک جلاہا تھا حافظ، تورو ان کا نام تھا، جنجانہ کے رہنے والے تھے. حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے مزار پر گئے اور جا کر کے حضرت کو درخواست کی کہ حضرت میں بہت غریب ہوں، حالات میں چل رہا ہوں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے. تو ان کو بشارت ملی کہ تم روزانہ میری قبر کے اوپر آیا کرو، دو آنے تمہیں روزانہ مل جایا کریں گے. چار آنے کے 25 پیسے ہوتے، دو آنے کے 12.5 پیسے ہوتے، لیکن اس زمانے میں 12.5 پیسے بھی بہت قیمتی ہوا کرتے تھے. اس لیے روزی روٹی کی برکت، یہ بھی اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں دعائیں کروانی چاہیے. کوئی آدمی اس لائن سے پریشان آ لو، وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں جاوے اور اللہ والوں سے دعائیں کرواوے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو روزی روٹی کماتے ہیں اس میں کوئی ناجائز چیز ہوتی ہے، کوئی حرام چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری روزی کی برکت رک جاتی ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے روزی روٹی میں تنگی آتی ہے. جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں گے، اپنے حالات سنائیں گے، تو وہ بتائیں گے کہ یہ تمہارا غلط کام ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس کو چھوڑو، اس سے توبہ کرو، اور یہ طریقہ صحیح ہے، اس کو اپناؤ، تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہوگی اور اللہ اس میں بڑی برکتوں سے نوازیں گے. ہمارے دوست ہیں، بڑے بوڑھے ہو گئے اب تو. ایک زمانے کے اندر جب یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے، ٹی وی بھی نہیں تھے، اس زمانے میں فلم تھیٹر بہت عام تھے اور لوگ فلم دیکھنے کے لیے تھیٹروں میں، ٹاکیزوں میں جایا کرتے تھے. تقریباً 22 تھیٹر کے وہ مالک تھے، اور وہ بلڈنگ یہ بناتے تھے اس زمانے میں. اپارٹمنٹ بنانا تو بڑی بات تھی, بلڈنگ کے بناتے تھے, فلم میں سے کسی ناچنے والوں کو بلاتے تھے, ایکٹر کو اُدگھاٹن کے لیے. ایک حافظ قرآن نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ہر مرتبہ ایکٹروں کو بلاتے ہو اُدگھاٹن میں, کبھی کسی اللہ والے کو بھی بلاؤ کسی بلڈنگ کے اُدگھاٹن کے لیے. وہ حافظ صاحب بھی تھے ہی ایسے, اب تو دنیا سے وہ بھی چلے گئے, وہ پیچھے پڑ گئے کہ نہیں کبھی کسی اللہ والے کو بھی اُدگھاٹن میں بلاؤ. ہر مرتبہ تم ایکٹر ایکٹریس کو بلاتے ہو, تو جب وہ پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے ہاں بھر لی, لیکن ایک شرط لگائی, ایسے بزرگ اور ایسے مولانا کو لانا کہ پورے ایشیا میں سب سے بڑے وہ بزرگ ہو, ایسے مولانا بزرگ کو لانا. تو وہ اس زمانے کے اندر اپنے یہاں جو بہت آہستہ چلنے والی ٹرین دہرادون ایکسپریس میں بیٹھے اور واپی سے دیوبند پہنچ گئے, اور حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی. پہلے پورا پس منظر سنایا کہ حضرت ایسے ایسے اسمگلر ہے اور ایسی ایسی ان کی زندگی ہے, اور اس طرح انہوں نے نیت کی آپ آ جائیے, وہ لائن پر آ گئے آپ کی نظر کی برکت سے, تو انشاءاللہ پورا ماحول کئی لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پر آ جائیں گے. حضرت قاری صاحب نے دعوت قبول فرمائی اور دلی سے ممبئی ہوائی پلین میں آئے, ہوائی جہاز میں آئے, اور بمبئی سے واپی بائی ٹرین آئے. اس زمانے میں کاروں کی بھی کمی تھی, ان کے پاس جاپانی کمپنیوں کی کئی کاریں تھیں, وہ لے کر کے واپی ریلوے اسٹیشن پر بڑے سواگت کے لیے پہنچے, 20-25 کار کو لے کر, جیسے ملک کا بڑا پردھان آ رہا ہو اس طریقے سے, اور بڑے پھول کا ہار لے کر کے وہ ریلوے اسٹیشن پہنچے, اور اپنی کمپنی کے تمام لوگوں کو راستے بلاک کروائے, راستے بند کروائے انہوں نے, اتنا گورنمنٹ نے ان کا ہولڈ تھا. اور جیسے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے اترے, انہوں نے گلے میں ہار پہنا, حضرت نے بھی موقع کی نزاکت سے وسعت ضربی کا ثبوت دے کر کے ہار پہن لیا, اور پھر تشریف لائے, 3 دن قیام کیا. بس اس ایک اللہ کے نیک بندے کی تشریف آوری ہو گئی, ان کی زندگی میں عجیب تبدیلی آ گئی, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, اور جتنی بھی تھیٹر ٹاکیزیں تھی سب کے سب کو انہوں نے چھوڑ دیا, اور اتنا بڑا آدمی ساری فلمی ٹاکیز اور تھیٹروں کو چھوڑا, تو ایک دم غریبی آ گئی, اور ایسی غریبی آ گئی کہ سائیکل لے کر کے وہ جو کلفی ہوتی ہے بچے کھاتے ہیں وہ ان کو بیچنے کے لیے نکلنا پڑتا تھا, ایسے حالات آئے. لیکن ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ یہ جو تم فلم کی تھیٹر چلاتے ہو شریعت کی نظر میں حرام ہے, گناہ کا کام ہے, اور حضرت کی توجہ کام کر گئی, انہوں نے ان تمام کاموں سے توبہ کر لی, اور ایسی توبہ کر لی کہ غریبی آئی, حالات آئے. لیکن وہ مجھے کہتے ہیں میں ہمیشہ حضرت کو پوسٹ کارڈ لکھتا تھا, 15 پیسے کا وہ زمانے میں پوسٹ کارڈ لکھتا تھا, اور حضرت سے دعائیں کرواتا تھا. بس پھر اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ایسی لگی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ حلال طریقے سے مجھے مالدار بنایا, پہلے سے بڑا مالدار بنایا اور حلال طریقے سے بنایا, اور دین داری میں یہ مقام آیا کہ پھر آگے ترقی کرتے کرتے پورے ضلع کے دعوت و تبلیغ کے امیر بھی ہو گئے. ایسی ترقی ہوئی اور بڑے ذاکر شاکر نیک صالح بن گئے. اسی لیے آدمی کو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا چاہیے اور اپنی زندگی کی ایسی باتیں بھی بتلانی چاہیے اور جو ہو اللہ والوں کے سامنے دل کھول کے بتلانا چاہیے. آج ہماری تقریر یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو اچھے اچھے حالات تو بتلاتے ہیں, اتنی تسبیحات پڑھ رہا ہوں, اتنی تلاوت کر رہا ہوں, اتنی نفلیں پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ نیگیٹو سائڈ نہیں بتلاتے کہ کون کون سے گناہ ابھی میرے اندر ہے, کون کون سی برائی میرے اندر ہے اور وہ گناہ کب چھوٹیں گے. حضرت اس کی تدبیر بتلاؤ, اس کا علاج بتلاؤ. میرے اندر بد نظری کی بیماری ہے, میرے اندر تکبر کی بیماری ہے, حسد کی بیماری ہے, میں لوگوں کو غلط سلط بولتا ہوں, ایسی بیماری ہے. اپنی نیگیٹو سائڈ, اپنے گناہوں کی سائڈ, وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کو بتلانا چاہیے. سوچو تو صحیح میرے بھائیو, ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو اپنی بیماری کے پوائنٹ بتلاتے ہیں یا تندرستی اور ہیلتھ کے پوائنٹ بتلاتے ہیں. کبھی کوئی آدمی ہے بہت کم کہ میرے اندر یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, وہ نہیں کہیں گے, بہت کم. باقی زیادہ تر کیا کہیں گے, نیند نہیں آتی, کھانا ہضم نہیں ہوتا, پیٹ میں درد رہتا ہے, چکر آتے ہیں, یہ تکلیف ہے, وہ تکلیف ہے. تو جب ڈاکٹر کو جا کر کے ہم بیماریاں بتلاتے ہیں تو اللہ والوں کو بھی اپنی باطنی روحانی بیماریاں بتلانی چاہیے کہ میرے اندر یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ برائی ہے. حضرت اس کا علاج بتلاؤ کہ میری یہ گندی عادتیں کیسے چھوٹے گی, کیسی گندی عادتیں ختم ہوگی, وہ سائٹ ہمیں بتلانی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو دل کھول کے اپنی بیماریاں بتلاتے تھے. صحابہ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آ کے کہتے, حضور دل چاہتا ہے زنا کر لوں, فلاں سے کسی عورت سے زنا کروں, ایسا ایسا میرے اندر جو ہے جذبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زنا سے بچنے کا علاج بتلاتے تھے. تو یہ صحابہ کا بھی طریقہ کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گندی سائی, اپنی بیماری, اپنی برائیاں بتلاتے تھے علاج کرانے کے بعد. اس کی آج بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر کے اپنے اندر جو گناہوں کے جذبات ہیں, گناہ کی گندی عادتیں ہیں, وہ ہم بتلاوے اور اس کا علاج لے لے اور جو علاج بتلاوے اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے. یہ بہت ضروری ہے. حضرت مولانا شیخ محمد صاحب محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت اونچے درجے کے تھانہ بھون کے بزرگ گزرے ہیں, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے بہت پہلے. وہاں جب تھانہ بھون جاؤ اور حضرت کی خانقاہ میں جو چند مزارات ہے اس میں ایک مزار ان کا بھی ہے. یہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ اور محدث گزرے ہیں اور حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب جیلانوی کے خلیفہ تھے. تو شیخ محمد تھانوی نے ایک مرتبہ دیکھا منام میں کہ حضرت میاں جی کی قبر مبارک سے ایک نور کا ستون, ستون اس کو کہتے ہیں اردو میں, جس کو ہم کھمبا کہتے ہیں, انگریزی میں پیلر کہتے ہیں, کہ آپ کی قبر سے ایک نور کا ستون پیلر اونچا ہوا, اتنا اونچا ہوا, اتنا اونچا ہوا کہ وہ آسمان تک چلا گیا. اور اس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. ایسا ایک نور کا ستون حضرت کی قبر سے آسمان تک جاتا ہوا نظر آیا. میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس فقیع الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنا. ہمالیہ پہاڑ پر جو سادھو لوگ تپسیا کرتے ہیں اس میں سے ایک سادھو ایک مرتبہ ہمالیہ سے اتر کر کے ڈھونڈتے گنگو پہنچا اور حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچا. لوگوں نے پوچھا سادھو کو کہ آپ کیسے یہاں پر آ گئے. وہ سادھو نے عجیب جواب دیا, میں تو ہمالیہ کے پہاڑوں میں بیٹھ کر تپسیا کرتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ ایک گاؤں ہے, اس گاؤں پر زمین سے لے کر آسمان تک نور 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 چھایا ہوا ہے. تو میں نے سوچا یہ کون سا گاؤں ہے کہ جہاں زمین سے آسمان تک نور ہے. تو میں پہاڑ سے نیچے اترا اور وہ نور دیکھتے گنگوہ پہنچا. اور گنگوہ میں جہاں یہ نور نظر آ رہا تھا وہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مبارک کی جگہ تھی کہ اس خانقاہ سے لے کر کے آسمان تک اس سادھو کو نور نظر آیا. وہ حضرت کے ذکر کی مجلس کا نور تھا, وہ خود اس نے مشاہدہ کیا اور آ کر کے وہ حضرت کے پاس عقیدت و محبت کے ساتھ ملا. یہی حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی جو قطب عالم حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے خلیفہ تھے, ان سے ایک بزرگ نے بیعت کی. پیر جی محمد صادق وہ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے, حضرت کے بتائے ہوئے وظائف تسبیحات پڑھتے تھے, پابندی سے پڑھتے تھے اور خادم خاص بھی تھے. 12 سال گزرنے کے بعد ان کی ایک روز تہجد کی نماز قضا ہوئی. سننے کے بعد بیعت ہونے کے 12 سال کے بعد ایک دن تہجد کی نماز قضا ہوئی 12 سال کے بعد. تو اپنے پیر کے پاس پہنچے حضرت مولانا شیخ محمد صاحب کے پاس, کہا حضرت میری آج تہجد کی نماز قضا ہوئی ہے. تو وہ پیر تھے اور وہ زمانے کے مرید تھے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جاؤ ہمارے یہاں سے چلے جاؤ, اس طرح جن کی تہجد قضا ہوئے ان کا ہمارے یہاں کام نہیں ہے. یہ کہہ کر تنبیہ فرمائی. میں کہا کر کہوں کہ اگر اس زمانے کے اندر اگر پیر لوگ ایسی سختی کرنے جاوے تو بتاؤ ایک آدھ مرید بھی بچے گا, ایک مرید بھی نہ بچے. کہ اگر 12 سال میں ایک مرتبہ تہجد قضا کرنے پر اگر اپنی مجلس سے نکال دیں گے تو کہاں پھر مرید ڈھونڈے جائیں گے. اب تو غنیمت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھ لے تو بھی بڑی غنیمت کی بات ہے. یہ تھے ہمارے اکابر اولیاء کرام. پھر حضرت میاں جی نور محمد صاحب شیخ محمد صاحب کے خواب میں آ کر فرمایا کہ مولوی صاحب اتنی سختی نہیں کیا کرتے, بلاؤ اور ان کو جو ہے اپنی مجلس میں بٹھاؤ, انشاءاللہ وہ ترقی کر جائیں گے. اور پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ وہ واقعی ترقی کر کے پیر کے مقام کے اوپر پہنچ گئے. یہ تھے ہمارے اکابر اولیاء کرام. اللہ دنیا میں ان کے نقش قدم کے اوپر چلا کر کے آخرت میں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے. حضرت کی قبر وہاں جنجانہ میں بالکل زمین کے لیول پر ہے, تھوڑی سی اونچی ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے اس کو پکی مزار بنانا چاہا کہ ذرا اونچی, جیسے کہ درگاہیں ہوتی ہیں ایسی اونچی شاندار درگاہ بنانے کا لوگوں نے ارادہ کیا تو جو لوگ درگاہ کو اونچی کرنے کا پلان بنا رہے تھے اس میں سے ایک بڑے آدمی کو حضرت میاں جی نور محمد صاحب خواب میں تشریف لائے اور خواب میں آ کر فرمایا سنت کے خلاف کام مت کرو اور میری قبر کو ایک ہی بالش تو اونچا رہنے دو، ایک ہی ہاتھ اونچا رہنے دو۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے کہ موت کے بعد بھی خلاف سنت اپنی قبروں کو اونچا کروانا وہ پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے بھی آج جا کر کے دیکھ لو ہماری جماعت کے بڑے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار گنگوہ کے اندر کتنا سیدھا سادہ ایک عام جنرل آدمی کی قبر کی طرح، نہ اس کے اوپر ماربل کی تختی ہے، نہ کوئی پتھر کا نشان ہے، نہ قبرستان کو اسپیشل پوزیشن میں، ایک سمپل طریقے سے۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہ ہمارے اقابر موت کے بعد بھی خلاف سنت اپنی قبر کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ لوہاری نے جہاں حضرت میاں جی نور محمد صاحب کا قیام تھا اب بھی وہاں وہی نور انوار ہے، برکات ہے جو حضرت کے زمانے اور زندگی میں تھے۔ جو لوگ عقیدت و ارادت کو لے کر وہاں جاتے ہیں اور انوار و برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور جو بے ادبی کرتے ہیں وہ سزا پاتے ہیں۔ یعنی آج بھی جہاں حضرت نے ذکر کیا وہ ذکر کی جگہ کے اوپر وہی انوار و برکات ہیں۔ الحمدللہ میں کئی مرتبہ وہاں حاضر ہوا لوہاری میں جہاں حضرت میاں جی ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے جہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر دے وہ جگہ بھی اتنی نورانیت اور برکت والی ہو جاتی ہے کہ وہاں سے نورانیت ختم ہونے کا نام ملے گی۔ آج بھی آپ وہاں پر جاؤ، اور اب تو شاندار روڈ وغیرہ بھی بن گئے، جانا بھی آسان ہو گیا، وہاں جا کر کے آپ چند منٹ بھی بیٹھو گے اور اللہ کا ذکر کرو گے تو عجیب روحانیت، عجیب نورانیت اور عجیب برکت معلوم ہوتی ہے۔ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں کسی اللہ کے نیک بندے کو لاوے، ان کے پاس ذکر کرواوے، ان کے پاس نفل نماز پڑھواوے، تو ان کی نورانیت اور برکت ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، جمائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحابی اپنے گھر کے اندر کسی عذر کی وجہ سے نماز کا سلسلہ قائم کرنا چاہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حضور آپ ایک دن میرے گھر آ جائیے اور میرے گھر میں نماز پڑھ دیجئے، میرے گھر میں جہاں آپ نماز پڑھ دیں گے وہ جگہ ہمارے لیے عبادت کی ہو جائے گی۔ ایک دن چاش کے وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر اس صحابی کے گھر پہنچے اور جا کر کے پوچھا، تم کہاں چاہتے ہو میں نماز پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے پہلے وہاں دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو گھر میں لا کر نماز پڑھواؤ، ذکر کرواؤ، دعا کرواؤ، تلاوت کرواؤ، تاکہ اس کی نورانیت ہمارے گھر میں باقی رہے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ اس دن کچھ کھانا بھی تیار کروایا ہے، آپ کھا لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کھانا بھی کھایا، لیکن پہلا کام حضور کے پاس اپنے گھر میں دو رکعت نماز پڑھوائی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا ہمارے گھر میں آنا ہو جائے، دعا ہو جائے، نماز ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے خیر کا، برکت کا، رحمت کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، بڑی اچھی علمی استعداد تھی، حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ پھر دل میں احساس ہوا کہ میں غلط کام کرتا ہوں، تو حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ حضرت نے بیعت تو کر لیا، وہ برابر آتے جاتے تھے، مگر ایک مدت کے بعد حضرت نے فرمایا آپ کہیں اور جا کر کے بیعت کر لو، آپ کو مجھ سے نفع نہیں ہوگا، میں جب بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو آپ کی گستاخیاں یاد آتی ہے اور فیض میں رکاوٹ ہو جاتا ہے، فیض آپ کو نہیں پہنچتا۔ یہ واقعہ بھی بڑا عبرت کا ہے۔ آج بہت سے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ گستاخی اور بے ادبی کا ایک طریقہ ہے ان کے سامنے گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اور ایک ان کی غیر حاضری میں گستاخی اور بے ادبی کرے۔ بعض لوگ تو ایسے جملے بولتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تم پیری مریدی کے چکر میں پڑے رہتے ہو؟ ارے بھائی، یہ تو قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، اور یہ مفتیان کرام جانتے ہیں۔ ایک فتوے کی کتاب ہے نفع المفتی والسائل، احناف کے قریب کے زمانے کے بیرسٹر جیسے عالم حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک سوال جواب ہے، فتوے میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا اور اپنی اصلاح کرانا، اپنے دل کی گندگی کی صفائی کرانا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت علامہ عبدالحی صاحب فرنگی محلی نے جواب لکھا کہ اپنے دل کی صفائی کروانا، گندگیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کروانا، یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، یہ فرض عین ہے، شریعت میں فرض عین ہے کہ آدمی اپنے دل کی گندگیوں کو صاف کروا دے۔ اپنے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، دکھلاوے کی بیماری ہے، اس کی صفائی کرانا یہ فرض عین ہے، اور اس کی صفائی کے لیے آدمی کو کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا، تو جا کر کے ان گندگیوں سے صفائی ہو پائے گی۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے حکم دیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ باقاعدہ اللہ نے حکم دیا واصبر، یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، ایسے لوگوں کے کانٹیکٹ میں رہو، ایسے لوگوں کی مجلس میں رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو جو صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، ایسے بندوں کی مجلس کے اندر رہو، یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ دینی بھائیوں، انسان کا ایمان مضبوط اور پکا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے۔ ایمان میں پاور آتا ہے، ایمان میں جان آتی ہے۔ پہلے بھی میں نے قرآن سے ایک استدلال کیا تھا کہ جادوگر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے جادوگر. تفسیروں میں ان کی تعداد ہزاروں میں لکھی گئی ہے, بعض مفسرین نے تو ان کی تعداد لاکھ سے زیادہ بتلائی ہے. اتنی بڑی تعداد میں جادوگر لوگ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے. جب آئے مقابلے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نورانی پیشانی دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ موسیٰ کوئی جادوگر آدمی نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, غیبی مدد اس کے ساتھ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے میدان کے اندر ان کو ایک اللہ کی بات فرمائی. بس وہ جادوگر لوگ تھوڑی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمپنی ملی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی منٹوں کے لیے ایک میدان میں رہنے کا ان کو موقع ملا. تو تھوڑی منٹوں کی ملاقات اور ساتھ رہنے کا موقع ملا تو اس کی برکت یہ ہو گئی کہ وہ جادوگر جو کافر تھے, مشرک تھے اور اللہ کے دو نبی کا مقابلہ کرنے آئے تھے, ان کا ایمان چند منٹوں میں اتنا مضبوط, اتنا پاورفل ہو گیا, کفر سے توبہ کی, شرک سے توبہ کی اور ایمان اتنا جاندار ہو گیا کہ فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تم کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا, تمہیں قتل کر دوں گا. تو جادوگر کیا کہہ رہے ہیں, فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تجھے جو کرنا ہو کر لے, تو کیا کر سکتا ہے, قتل کرے گا اور کیا کرے گا, اور کیا کر سکتا ہے, مار ڈالے گا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو دنیا کی زندگی ختم کرے گا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, ہم نبی پر ایمان لائے, نبی کے ہاتھ پر ایک اللہ پر ایمان لے آئے. وہاں مفسرین یہی بات لکھتے ہیں, جو جادوگر بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھ سے زیادہ ایک نبی دو نبی کے مقابلے کے لیے آئے, سرکار نے ان کو بڑے بڑے انعام اور عہدے دینے کی آفر کی, لیکن جب وہ مقابلے کے لیے آئے اور اللہ کے نبی کی صحبت ملی تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئے, کفر سے توبہ کری, شرک سے توبہ کری اور اتنا مضبوط ایمان, اتنا مضبوط ایمان ہو گیا کہ وہ سیکنڈوں کے اندر ولی بن گئے, اپنے زمانے کے ولی بن گئے. ایسی ولایت آ گئی کہ جب میدان میں انہوں نے سجدہ کیا, جب وہ جیت گئے, وہ تو ہارے تھے لیکن حقیقت میں جیتے تھے, جب جیت گئے اور میدان میں انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے, تو اللہ نے سجدے میں ان کو جنت دکھلائی, سجدے میں جنت اللہ تعالیٰ نے دکھلا دی. یہ اللہ کے ایک نبی کی چند منٹ کی صحبت اور کمپنی اور مجلس کی برکت تھی کہ اتنا مضبوط ایمان ہو گیا. میرے بھائیو, آج ہی سبق میں حدیث گزری, حضرت ایک عورت, ایک جوان لڑکی, پرنسس تھی, پرنسس شہزادی, بادشاہ کی بیٹی, لیکن اللہ کے ایک نبی کی صحبت اس کو ملی, ایک نبی کی صحبت ملی, بادشاہ کی بیٹی, کافرہ, مشرکہ, لیکن نبی کی صحبت ملی. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ نبی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ جو ایک مشرک کافر بادشاہ کی بیٹی تھی ان کو لے کر کے مکہ المکرمہ پہنچے. وہ مکہ اس وقت جنگل بیابان، کوئی انسان نہیں، جانور نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کوئی چیز نہیں، جنگل بیابان. وہاں لے جا کر اللہ کے حکم سے بیوی حاجرہ کو، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑا اور اللہ کے نبی واپس جانے لگے. تو حاجرہ بیوی پیچھے پیچھے دوڑی، کہتی ہے اے اللہ کے نبی، یہ جنگل میں ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا کھائیں گے؟ کس کے ساتھ رہیں گے؟ کون ہم کو ساتھ دے گا؟ کون ہم کو انس دے گا؟ ہم سب کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. بخاری میں حدیث ہے، خاموش چلتے رہے ابراہیم علیہ السلام. وہ بیوی پیچھے سے بھی پکار رہی ہے، اے اللہ کے نبی، جنگل میں کس کے بھروسے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. جب تین مرتبہ آواز دی تو وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، سوچ بھی ایسی تھی. اس بیٹی نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی ہم پر ظلم نہیں کر سکتے، یہ جنگل میں جو ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یقیناً اللہ کا حکم ہوا ہوگا. تو بیوی پیچھے سے پوچھتی ہے، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں آپ جنگل میں چھوڑ کے جائیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے اللہ کا حکم ہے، میں تمہیں جنگل میں چھوڑ کر کے چلا جاؤں. جب یہ جواب سنا بیوی نے تو بیوی واہ بھائی واہ، ایک مشرک کافر بادشاہ کی بیٹی، لیکن جب نبی کی کمپنی ملی، اللہ کے ایک نیک بندے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، تو ایمان کتنا مضبوط، کتنا پاور فل ایمان. کہ حاجرہ کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ چلے جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے، اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ ہمیں جنگل میں چھوڑ کر کے چلے جائیے. یہ نبی کی صحبت کی برکت. ایک انسان جب اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ رہے تو اس کی زندگی کا ایمان کتنا پاور فل ہو جاتا ہے، کتنا یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ جنگل میں ایک جوان لڑکی، دودھ پیتا بچہ، کوئی مدد کرنے والا نہیں، وہ کہتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو جاؤ، اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کریں گے. کیسا مضبوط ایمان! اللہ اکبر! یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کے ساتھ رہنے، ان کی کمپنی میں رہنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ دولت اللہ اس کی برکت سے دیتے ہیں. حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے انہی اکابر اولیاء کرام میں سے تھا. کہ ایک عجیب بات سنو، اللہ والوں کو ناراض کبھی مت کرنا، ان کی کبھی گستاخی مت کرنا، کبھی بے ادبی مت کرنا. دنیا تو اجڑ جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی ہے. کہا حضرت ایک مرتبہ لوہاری کے پٹھانوں سے، یہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کی لکھی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں، جن کی کتاب فضائل اعمال ہے، انہی کی یہ کتاب ہے مشائخ چشت، اسی میں سے یہ باتیں میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب لوہاری کے پٹھانوں سے ناراض ہو کر اپنے وطن جنجانہ تشریف لے گئے. حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد لوہاری کے اکثر محلوں میں آگ لگ جاتی تھی، محلوں میں آگ لگتی تھی. وہاں کے پٹھانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت میاں جی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری یہاں آگ لگتی ہے. وہ لوگ جنجانہ پہنچے، حضرت کی خدمت میں پہنچے اور خوش آمد کی، معافی مانگی اور واپس لوہاری لے آئے. حضرت کے آ جانے کے بعد کبھی آگ نہیں لگی. حضرت کے واپس آ جانے کے بعد کبھی آگ نہیں لگی. اللہ کے نیک بندوں کا کسی بستی میں موجود ہونا یہ بھی آفتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. ان کے وجود کی برکت سے اللہ آفتوں کو دور فرماتے ہیں, فتنے دور ہوتے ہیں, مصیبتیں دور بھاگ جاتی ہیں. تو کہا آگ لگنا ہی بند ہو گیا. بہت دن گزرنے کے بعد حضرت کو ایک دن بہت ادب سے پوچھا کہ حضرت جب آپ یہاں سے چلے گئے تھے تو ہمارے یہاں محلوں میں آگ لگتی تھی, کیا وجہ؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ میں جب یہاں لوہاری سے جھنجانا چلا گیا تو کبھی کبھی لوہاری کی محبت کی وجہ سے مجھے لوہاری کے محلے یاد آتے تھے, بس اس یاد آنے کے اوپر کہیں آگ لگ جاتی تھی. یہ اللہ والوں کو ناراض کر کے ہٹانے کی نحوست ہوتی ہے. اسی لیے کبھی کسی اللہ والے کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اس کا وبال دنیا آخرت دونوں میں بھگتنا پڑتا ہے. حدیث قدسی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اللہ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. کون آدمی ہے جو اللہ کے نیک بندے سے دشمنی کو سہن کر سکتا ہے؟ اللہ کی دشمنی کو کون سہن کر سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے. اسی لیے کبھی اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اس کا نقصان آدمی کو دنیا آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ علاقے میں بارش کی سخت ضرورت تھی. کچھ لوگ حضرت کی خدمت میں آئے, حضرت دعا کر دو بارش ہو جاوے. تو ایک آدمی جو حضرت سے بڑے بے تکلف تعلق رکھتے تھے وہ سب کو لے کر کے آئے تھے. حضرت اس وقت گنا چوس رہے تھے, یعنی شیرڈی چوس رہے تھے, اور شیرڈی کے کوچے وہاں نیچے رکھے ہوئے تھے, چھلکے وہاں رکھے ہوئے تھے. تو حضرت میاں جی نے, وہ جو حضرت کے خاص تعلق والے تھے, ان کو کہا کہ چھلکے رکھے ہوئے ہیں وہ تم چوس لو. تو ان کو ذرا پسو پیش ہوا کہ ارے جو چھلکے نیچے رکھے ہوئے وہ حضرت مجھے چوسنے کے لیے کہہ رہے ہیں. بہت لوگوں کو ایسی چیز گندی لگتی ہے, لیکن ساتھ میں آنے والے دوسرے لوگوں نے چوس لیا. جیسے ہی چھلکے چوسے تو پورے علاقے کے اندر رحمت کی بارشیں برسنا شروع ہو. اللہ والوں کے تبرکات میں اللہ نے ایسی عجیب و غریب برکت رکھی ہوئی ہے. آپ میں سے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا حقانی صاحب کا, محمد پالن حقانی صاحب. ہم نے تو بہت قریب سے ان کو سنا بھی, دیکھا بھی, ان کے ساتھ رہے بھی. وہ چار چار گھنٹے بیان کرتے تھے, ہزاروں حدیث ان کو دماغ میں یاد تھی. ایک جاہل آدمی, جنگل میں لوٹیرے کا کام کرنے والے آدمی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب علم کی نورانیت عطا فرمائی. ان کی کتاب ہے شریعت یا جہالت, اور بھی بہت ساری کتابیں, وہ کھول کے دیکھو. وہ جب بیان کرنے آتے تھے تو بیان میں ایک موضوع ہوتا تھا کہ لوٹیرے سے اللہ کا ولی کیسے بنا, ایک لوٹارا اللہ کا ولی کیسے بنا. تو چونکہ کاٹیاواڑ کے رہنے والے تھے اور وہ پڑوسی ملک کی بارڈر کا علاقہ ہے, تو کام جنگل کے اندر لوٹ مار کا کام کرتے تھے. کوئی قافلہ جنگل میں آیا ہوا تھا, اس میں کوئی اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے, بڑے محدث تھے. ہم لوٹنے کے لیے پہنچے تو اس اللہ کے نیک بندے نے بٹھایا اور کہا یہ میرا بچا ہوا کھانا کھا لو. ان کے بچے ہوئے کھانے میں کچھ ان کی لعاب, منہ کی لاڑ وغیرہ بھی لگی ہوئی, اور آدمی ایسی چیز سے نفرت کرتے ہیں عام طور پر. لیکن حقانی صاحب کی تقدیر بدلنے والی تھی, انہوں نے اس بزرگ کے کہنے کے اوپر ان کا وہ لعاب لاڑ والا کھانا کھا لیا. بس جیسے وہ کھانا کھا لیا ان کی زندگی میں عجیب تبدیلی آ گئی کہ اس بزرگ کے سارے علوم اور نورانیت اور لٹیرے کے دل دماغ میں اللہ نے منتقل کر دیے. پھر کیا تھا, اسٹیج پر بیٹھ کر کے ہم نے خود سنی ان کی تقریریں بچپن میں, وہ حدیثیں بیان کر دے صفحے کے صفحے حوالے کے ساتھ بیان کر دے اور سب صحیح تقریباً حوالے ہوتے تھے اس انداز میں, کا ایک لٹیرا اللہ کا ولی بنا. اس بزرگ نے اپنا کھانا دیا جس میں ظاہر میں کچھ گندگی نظر آ رہی تھی, اس کی وجہ سے ان کی تقدیر بدل گئی اور بہت بڑے اپنے زمانے کے علم اور تقویٰ والے آدمی بن گئے, مقدر ان کا بدل گیا. اس لیے اللہ والوں کے تبرکات کے اندر بڑی خیر اور بڑی برکت ہو جاتی ہے. حضرت کی آخری زندگی کی بات عرض کروں, خود سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں, ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد حضرت میاں جی لوگوں کو وصیت کرنے لگے. بس لوگ سمجھ گئے کہ آخرت کا سفر ہونے والا ہے, سب لوگ رنج و غم میں تھے کہ ہماری تو یہ چاہت تھی کہ ابھی حضرت کی عمر لمبی ہوگی اور حضرت سے ہم فائدہ حاصل کریں گے, لیکن جب یہ بات سنی تو لوگ غمگین ہو گئے کہ حضرت تو آج وصیت فرما رہے ہیں. حضرت اس زمانے میں بیمار ہو رہے تھے, فرمایا کہ مجھے جھنجانا لے جاؤ. جب لوہاری سے آپ کی پالکی تھانہ بھون پہنچی تو مسجد کے پاس پالکی رکوائی, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت میاں جی نے فرمایا, تم اکیلے تھے, حافظ زامین صاحب اور شیخ محمد صاحب تو اولاد والے تھے, میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ اور مشقت کرواؤں, لیکن اللہ کی چاہت سے کس کو چارہ ہے, سفر آخرت کا ہے. جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پالکی پکڑ کر کے رونے لگے. حضرت نے تسلی دی, فقیر مرتا نہیں ہے بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے, فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا ہے. پھر 58 سال کی عمر پا کر 4 رمضان المبارک 1259 ہجری 1843 عیسوی میں جمعہ کے دن حضرت کا انتقال ہوا, اور انتقال کی تاریخ کا جو عدد نکال کر کے جو جملہ بناتے ہیں وہ یہ بنا, نور محمد در بہشت, یعنی نور محمد جنت میں جانے والے اللہ کے بندے. یہ ان کی وفات کی تاریخ سے یہ جملہ مرتب ہوا. وہاں ایک بہت پرانے بزرگ شہید کی قبر ہے, اس کے بازو میں حضرت کی قبر بنائی گئی. کسی صاحب کشف بزرگ نے آ کر کے کہا, کس ظالم نے امام سید محمود کے پاس حضرت میاں جی کو دفن کر دیا. حضرت میاں جی ادب کی وجہ سے اپنے انوار کو روکے ہوئے ہیں, اگر کسی ویرانے میں ان کو دفن کرتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتی. ایسے انوار اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. خیر, یہ ہمارے حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب جھنجھان کی رحمت اللہ علیہ کے عجیب و غریب حالات تھے. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے پاکیزہ طریقوں کے اوپر ہمیں دنیا کے اندر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت اچھی نظم اولیاء کرام کے بارے میں لکھی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں تو بیچ بیچ میں ایسی نظمیں بھی ہے, وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اسی فضائل اعمال سے ہی میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کے نیک بندوں کی شان میں حضرت شیخ نے کتنی اچھی بات کہی، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یعنی رات کو سوئیں گے، دوپہر میں قیلولہ کریں گے، سنت کی نیت سے سوئیں گے، بدن کا حق سمجھ کر کے سوئیں گے، تو سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی نیتیں اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اپنی عادت اور ضرورت کے کام بھی اچھی نیت سے کرتے ہیں، پر دوسرے لوگ عبادت میں بھی وہ نیت نہیں رکھتے، اسی لیے دوسروں کی عبادت کے مقابلے میں ان کی عادت ضرورت بڑی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ آج ہم مسلمان انہی کے تقوی پر تو ناز کرتے ہیں، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اگر خلوت میں ہو تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سکندانی۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں ذل رحمانی۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر ان نیک بندوں کے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے اکابرین کی زندگی میں بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سنت پر بہت مضبوطی سے عمل کرتے تھے، اور دوسری چیز تقویٰ، اپنے آپ کو حرام گناہوں سے بچانا، اور تیسری چیز اللہ کا ذکر بکثرت کرنا۔ یہ تین امتیازی خوبی ہمارے اللہ کے ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام میں یہ بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ اللہ یہ تینوں کو بھی ہمیں عطا فرمائے، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، دوسری چیز حرام اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تیسری چیز اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا۔ یہ تین ہمارے بزرگوں کی خوبیوں میں سے ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، دنیا میں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلائے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ ابو داؤد شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ ایمان لائے، وہ دن ان کی زندگی میں بڑا خوشی کا دن تھا، جس دن ایمان لائے۔ ہماری زندگی میں اللہ جانے ہم کون کون سے دن کو خوشی کا مانتے ہیں، صحابہ یہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں سب سے بڑا دن وہ تھا جس دن ہم ایمان لائے، اور دوسرا ہماری زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا تھا۔ یہ دھیان سے سننے کی یہ حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا دن وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا، جن سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت میں وہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اگر دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت رہی تو قیامت کے دن ہم لوگ ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور وہی یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے چاہے ان کے جیسے اعمال نہ کر سکے، جو اعمال وہ کرتے ہیں، جو نیکیاں وہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہم نیکیاں نہ کر سکے،
لیکن سچے دل سے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے تو اسی محبت کی برکت سے اللہ آخرت میں ہم کو ان نیک بندوں کے ساتھ رکھیں گے. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہم کو سنائی یہ ہماری زندگی میں دوسرا بڑا خوشی کا دن تھا کہ ہماری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن اللہ حضور کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے. اسی طرح اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے ان سے دل سے محبت ہوگی تو قیامت میں ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نشر فرمائیں گے. اگرچہ ہم ان کے جیسے نیک اعمال نہ کر سکے لیکن سچے دل کی ان سے محبت ہوگی تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. عربی میں ایک شعر مشہور ہے احب الصالحین ولست منہم احب الصالحین ولست منہم میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں نیک آدمی نہیں ہوں. احب الصالحین ولست منہم میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں. لعلاللہ یرزقنی صلاحا ان کی محبت کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیک اور صالح بنا دے. اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہمیں بھی نیک اور صالح بنا دے. مولانا نے ابھی سنایا نا آپ کو, وہ تو باورچی تھا, باورچی کھانا پکانے والا, جن کا واقعہ مولانا سنا رہے تھے. خواجہ صاحب کے یہاں اچانک مہمان آ گئے اور باورچی جلدی جلدی کھانا پکا کر کے حضرت کی خدمت میں لے کر کے پہنچا. اچانک مہمان آئے تھے اور مہمان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا, وہ باورچی کھانا پکا کر لے کر کے پہنچا. حضرت اتنے خوش ہوئے, واہ بھائی واہ میرے مہمانوں کی خدمت کی. تو حضرت نے جوش میں آ کے فرمایا, باورچی صاحب بولو کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تمہیں وہ بنا دیں گے. وہ باورچی بہت ہوشیار نکلا, اس نے کہا حضرت میں آپ جیسا ہو جاؤں ایسی دعا کر دو. حضرت نے بہت سمجھایا, کوئی اور دعا کروا لے, جنت کی دعا کروا میں وہ دعا کر دوں, دنیا کی بدولت چاہیے وہ دعا کروں. لیکن وہ باورچی کی ضد پہ تھا, کہنے لگا نہیں حضرت آپ جیسا بن جاؤں ایسی دعا کر دو. تو حضرت اپنے ذکر کے کمرے میں لے گئے, مراقبے میں بٹھایا, اس پر توجہ ڈالی. صوفیہ کے یہاں ایک نسبت ہے جس کو نسبت اتحاد کہا جاتا ہے کہ مرید ٹو کاپی پیر کے جیسا ہو جاتا ہے. وہ نسبت حضرت نے منتقل کی. بس کمرے سے جب باہر نکلے تو پہچاننا مشکل اصلی خواجہ کون ہے اور باورچی خواجہ کون ہے. ایسا وہ ولی بن گیا. لیکن حضرت کو یہ ولی کا درجہ کئی سالوں کی عبادت کے بعد ملا تھا اور اس کو ایمرجنسی میں تابڑتوب وہ درجہ مل گیا, اس لیے وہ برداشت نہیں کر پایا اور تیسرے دن انتقال ہو گیا اس باورچی کا. لیکن کما کے گیا, تین دن میں مر گیا لیکن کما کے مرا کہ حضرت خواجہ جیسا ولی بن کر کے وہ مرا, یہ کما گیا اور اس درجے میں جا کر کے موت آئی, یہ اس کی جو ہے کمائی ہو گئی بہت بڑی. بس یہی چیز ہے, اللہ مجھے آپ کو اپنا ولی بندہ بنا دے, اپنا محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنا پیار عطا فرمائے, اپنا عشق عطا فرمائے, اپنے ولی بندوں میں سے اللہ ہمیں بنا دے. سنت کی اتباع اللہ ہمیں نصیب فرماوے, حرام سے بچنا آسان فرماوے, ذکر شکر کی کثرت اللہ ہمیں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميل الاحوال والآفات وتفضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم جبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں سچا پکا آپ کا متقی بندہ بنا دیجیے اے اللہ حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے ہر حرام سے ہر وقت اے اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ اپنی محبت اپنا پیار اپنا عشق اور آپ کی مرضی والی زندگی ہمیں نصیب فرماؤں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائیں زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والی جماعت میں ہمیں اور ہماری گھرانوں کو داخل فرماؤ اے اللہ نفس شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرماؤ آپ کے نیک بندوں کی گستاخی بے ادبی سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرماؤ آپ کے نیک بندوں کی محبت عقیدت عطا فرماؤ ان کے پاکیزہ راستے پر دنیا میں چلا کر آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرماؤ ہمارے سلسلوں کے تمام مشائخ کرام کی قبروں کو نور سے منور فرماؤ جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی قیامت تک آنے والے آل اولاد نسلوں کے ایمان اسلام دین کی حفاظت فرماؤ جان مال عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ اجڑ گئے ان کو آباد فرماؤ مظلوموں کی حمایت فرماؤ مظالم کا خاتمہ فرماؤ عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اللہم صلی وسلم وبارک علیہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين